قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں سچ دکھلا، حقیقت دکھلا جیسا کہ وہ واقعی ہے، اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی یعنی اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. وہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں جھوٹ دکھلا جیسا کہ وہ واقعی ہے، یعنی ہمیں جھوٹ کی پہچان عطا فرما جیسا کہ وہ واقعی ہے، اور ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ سے ہی حق کی پہچان بھی مانگی، اللہ تعالیٰ سے ہی جھوٹ کی پہچان بھی مانگی، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق بھی مانگی. اسی کو سپردگی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، اللہ تعالیٰ کو بڑا تسلیم کرنا اور اپنے آپ کو حقیر تسلیم کرنا. یہ عاجزی اور انکساری ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کامل انداز میں نظر آتی ہے، کامل طریقے سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دین سکھلایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ کے اندر اس دین کی تعلیم کو سمیٹ دیا، اس دین کے مزاج کو دو الفاظ کے اندر سمیٹ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، جبکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اطراف میں حلقہ باندھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح سے کوئی انسان کبھی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ متوجہ ہو کر کے ایک سیمی سرکل میں کی شکل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. رائٹ کی طرف سے اس کے شروع ہوتا ہے وہ سرکل، اور آگے کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ لیفٹ کی طرف جا کے وہ سرکل پورا ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ایک سیمی سرکل، ایک ڈی کی شکل کے اندر یوزلی لوگ کسی سننے والے کے سامنے بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام کو اس طرح سے مخاطب کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے داہنی طرف مڑے، اپنے داہنی طرف اپنے رائٹ سائڈ پہ مڑے اور فرمایا الدین النصیحہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ سائڈ کی طرف مڑے، یعنی رائٹ سائڈ پہ پہلے مڑے تھے، پھر اس کے بعد وہاں سے لیفٹ مڑے، یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہو گیا، اور فرمایا الدین النصیحہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید لیفٹ کی طرف مڑے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ تھا وہ اس سیمی سرکل کے لیفٹ موسٹ سائڈ پر تھا، طرف پر تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ. عجیب انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا. تو صحابہ کرام عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بہت غور سے سنتے تھے، اور ان باتوں کو اپنے دل میں اتارنے کی نیت سے بیٹھتے بھی تھے اور کوشش بھی کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ان کے دلوں میں اتر جائیں. ان کی نیت عمل کرنے کی ہوتی تھی، تو اس نیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بغور سنتے تھے اور عمومی طور پر خاموش رہتے تھے، بہت زیادہ سوال جواب نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ایک ایسی انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا کہ کسی صحابی سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ دین نصیحہ ہے تو یہ کس کے لیے نصیحہ ہے؟ یعنی دین نصیحت ہے. نصیحت کا ترجمہ ہم اردو زبان کے اندر بہت اچھے انداز سے تو نہیں کر سکتے، لیکن جو کلوزسٹ لفظ ہماری زبان کے اندر اس سے آتا ہے وہ ہے خیر خواہی. خیر خواہی इससे अच्छा खासा इसका मफहूम समझ में आ जाता है। तो दीन खैरख्वाही है, तो अगर कोई उर्दू में भी हमसे आके बोलता ना कि दीन खैरख्वाही है, तो हमारे जहन में भी सवाल आता कि किसके साथ मैं खैरख्वाही करूं। तो उसी तरीके से सहाबा के जहन में भी यह सवाल आया, तो एक ने पूछ लिया, लिमन, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके लिए ये खैरख्वाही है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया, लिल्लाही, कि ये खैरख्वाही अल्लाह के लिए है, वले रसूली ही, बल्कि रसूल से पहले फरमाया वले किताबी ही, और अल्लाह की किताब के लिए है, वले रसूली ही, और उसके रसूल के लिए है, वले आमतुल मुमिनीन, और आम मुसलमानों के लिए है। तो अल्लाह के लिए खैरख्वाही, अल्लाह की किताब के लिए खैरख्वाही, अल्लाह के रसूल के लिए खैरख्वाही, और आम लोगों के लिए खैरख्वाही। तो बात तो हमने करनी थी आम लोगों के लिए खैरख्वाही के मुताबिक, लेकिन उससे पहले जिमनी तौर पर जो अल्लाह रसूल और किताब के लिए खैरख्वाही है उसका भी मफहूम समझा दें, ताकि आपके जहन में ये बात भी क्लियर हो जाए कि अल्लाह के लिए कोई इंसान खैरख्वाह कैसे हो सकता है। अल्लाह तो मालिक है, खालिक है। उमूमी तौर पर खैरख्वाही का लफ्ज तो ऐसा होता है ना कि किसी की मदद की जाए, तो अल्लाह की हम क्या मदद करेंगे, अल्लाह तो मदद का मुहताज नहीं है। तो अल्लाह के लिए खैरख्वाही का मफहूम बयान किया कि अल्लाह के बारे में सही अकीदा रखा जाए, अल्लाह के वजूद का एतिकाद रखा जाए, और अल्लाह के साथ शिर्क ना किया जाए, किसी भी चीज को अल्लाह ताला के साथ शरीक ना ठहराया जाए। जो अल्लाह ताला का मुकाम है, अल्लाह ताला को वो मुकाम दिया जाए, यानी हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला खालिक, मालिक, राजिक, जो अल्लाह ताला की सिफात है, तो अल्लाह ताला के बारे में सही एतिकाद रखा जाए, यह है अल्लाह के लिए खैरख्वाही। फायदा तो हमारा अपना होता है, अल्लाह ताला को हमारे सही अकीदे रखने से क्या फायदा होगा, लेकिन अल्लाह ताला के साथ अकीदा सही रखने का को ही अल्लाह ताला की खैरख्वाही कहा गया। फिर अल्लाह ताला की किताब के साथ खैरख्वाही का मतलब होता है कि अल्लाह की किताब की तस्दीक की जाए, यानी ये किताब पूरी की पूरी सच है, इसका एक एक लफ्ज सच है, ये किताब महफूज है, यानी इसके अंदर कोई तहरीफ नहीं हुई, कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि बेशक हमने ही इस नसीहत नामे को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो इस वादे के ऊपर कामिल यकीन रखना कि वाकई अल्लाह ने वादा फरमाया है इस किताब का, और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। किताब की तस्दीक करने में ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। दूसरी, कि इसके ऊपर अमल किया जाए, यानी ये किताब हिदायत है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो हमें हिदायत दी हैं, जो हमें नसाहे दी हैं, तो उन नसाहे को सीखा जाए, समझा जाए, और उसके ऊपर अमल किया जाए। और तीसरी खैरख्वाही कुरान के साथ ये है कि इसकी तिलावत की जाए, कुरान की तिलावत की जाए। कुरान का हमारे ऊपर हक बनता है कि हम उसकी तिलावत करें, ये अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है कि अपने अल्फाज को रिपीट करने की हमें इजाजत दी है। अल्लाह अल्लाह है, खालिक है, हर चीज के ऊपर मालिक है। अल्लाह के अल्फाज की कितनी बड़ी अहमियत है, हमारी गंदी जुबानें हैं तो नहीं इस काबिल कि हम अल्लाह के कलाम को पढ़ें, लेकिन अल्लाह का हमारे ऊपर फजल एहसान है कि उसने हमें अपनी किताब अता फरमाई और उसकी तिलावत की इजाजत भी दी, और साथ साथ हमारे लिए इसके अंदर सवाब भी रख दिया। तो हमें चाहिए कि हम कुरान की तिलावत भी करें। तो तिलावत करना, उसको समझना, उस पर अमल करना और उसकी तस्दीक करना, ये सब किताब के लिए खैरख्वाही है। इसके बाद अल्लाह के रसूल के लिए खैरख्वाही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत को तस्लीम किया जाए, यानी नबुवत की तस्दीक की जाए कि हाँ आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए हैं, जो अहकाम हम तक पहुंचाए हैं, तो हम उनकी अताअत भी करें, उन पर अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں تو یہ رسول کے لیے اطاعت, رسول کے لیے خیر خواہی ہے. اور آخری چیز فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عام لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا؟ عام مسلمانوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, کہ ان کے نفع کو سوچا جائے اور ان کے نقصان کو دور کیا جائے, ختم کیا جائے, یعنی ان کو نقصان سے بچایا جائے, ان کے نفع کا سوچا جائے, ان کو فائدہ پہنچایا جائے. تو یہ حدیث مبارکہ فرماتی ہے کہ الدین النصیحہ, اس کا ترجمہ ہم تھوڑا اور الفاظ کے اندر اگر کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہمارا دین سراسر خیر خواہی ہے. تو ہمارے دین کے اندر خیر خواہی کو اتنی اہمیت دی گئی کہ گویا کہ فرمایا کہ یہ دین تو سراسر خیر خواہی ہی ہے. اور اس انداز میں بھی فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے اور خیر خواہی دین ہے. جیسے کہ کچھ دن پہلے ہی آپ میں سے اکثر خواتین موجود بھی تھیں اور اس موضوع کے اوپر بات بھی یہی ہوئی تھی کہ ہمارے دین کے اندر کیسی کیسی خوبصورت باتیں ہیں, اور ہم نے اس کا تقابلی جائزہ بھی دوسرے ادیان کے مقابلے میں لیا تھا. تو اس دن بھی یہ بات کری تھی, ٹچ کری تھی کہ سراسر خیر خواہی ہے دین, دوسروں کے لیے بہتر سوچنا, اچھا سوچنا, ان کے نفع کا سوچنا اور ان کو نقصان سے بچانا. جو صحیح معنوں میں دین کے اوپر عمل کرنے والا بن جاتا ہے وہ ہر وقت دوسروں کی خیر خواہی کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے, وہ دوسروں کے ساتھ بدخواہی کا سوچ بھی نہیں سکتا, حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے, اپنی ضروریات کو قربان کر دیتا ہے, اپنی ترجیحات کو قربان کر دیتا ہے صرف اس لیے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے. اس کو ایثار بھی کہا گیا, اپنی ترجیحات کو چھوڑ دینا, اپنا نقصان برداشت کر لینا دوسرے کے فائدے کی خاطر. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر, اگرچہ کہ یہ اس چیز کے جس کے معاملے میں انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی اس چیز کے یہ خود زیادہ حقدار تھے, زیادہ مستحق تھے, ان کو اس کی زیادہ ضرورت تھی. آپ نے یقیناً یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جنگ تبوک جب مکمل ہوئی تو جنگوں کے بعد جو لوگ اس کے اندر شہید ہوتے ہیں ان کی لاشیں بھی پڑی ہوتی ہیں میدان کے اندر, جو لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ زخمی حالت کے اندر پڑے ہوتے ہیں, اور ہم تصور کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب تلواروں سے جنگ ہوتی تھی, نیزوں سے جنگ ہوتی تھی, تیروں سے ایک دوسرے کو نشانہ بنایا جاتا تھا تو ہمیں تو اس زمانے کے فوجیوں کو کیسے کیسے زخم لگتے ہوں گے, کسی کو کہیں تیر لگا, کسی کو کہیں تلوار نے کاٹا, کسی کو کہیں نیزے نے چھیلا, تو ایسے زخمی ہوتے تھے جو کہ پھر یعنی جنگ ختم ہونے کے بعد میدان کے اوپر پڑے ہوتے تھے. تو پھر جنگ ختم ہونے کے بعد جو لوگ ہوتے تھے مختلف یعنی دونوں سائڈس کے لوگ, تو وہ پھر میدان جنگ کے اندر جو بچے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے, صحیح اور سالم حالت میں جو لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے اور اپنے یعنی قتل ہو جانے والے لوگوں کی لاشوں کو جمع کرتے تھے, اور زخمی حالت میں جو لوگ ابھی بھی زندہ ہوتے تھے تو ان کی برہم پٹی کا بندوبست کرتے تھے, ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو جنگ تبوک کے خاتمے کے اوپر اسی طریقے سے ایک مسلمان صحابی آئے اور انہوں نے ایک زخمی صحابی کو پیاس کی حالت میں دیکھا, وہ پکار رہے تھے پانی پانی, پیاس پیاس, العطش العطش, پیاس پیاس, اس طریقے سے وہ پکار رہے تھے یعنی پانی مانگ رہے تھے. تو جب وہ پانی کا مشکیزہ لے کر کے آئے اور انہوں نے ان کو پانی پلانے کی کوشش کری تو ان زخمی صحابی کو برابر سے ایک دوسرے ساتھی کی آواز آئی, وہ بھی پیاس پیاس پکار رہا تھا. ان کا اپنا یہ حال تھا کہ یہ بالکل قریب المرگ تھے, لیکن اس حالت کے اندر بھی جب انہوں نے دوسرے صحابی کی زبان سے پیاس پیاس کے الفاظ سنے تو انہوں نے اشارہ کر دیا پلانے والے کو کہ پہلے اس کو پلاؤ, یہ اس کے پاس لے گئے پانی کو اس کے کہنے کے اوپر اور ان کو پلانے کی کوشش کری تو ان کو بھی اسی طریقے سے ایک اور صحابی کی آواز آئی, وہ بھی یہی العطش العطش پکار رہے تھے. تو انہوں نے بھی ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے پہلے اس کو پلاؤ. یہ پلانے والے اس تیسرے کے پاس پہنچے
لیکن جب تک اس کے پاس پہنچے وہ اپنی جان جانے آخری کے حوالے کر چکا تھا. تو اب یہ پلٹے دوسرے والے صحابی کی طرف, جب وہاں پہنچے تو یہ بھی اسی حالت کے اندر شہید شہادت کا مقام پا چکے تھے. اب یہ پہلے والے کے پاس آئے اور وہ پہلے بھی اس وقت تک شہید ہو چکے تھے, جان ان کی نکل چکی تھی. اس درجے کا ایثار دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ بالکل موت کی حالت میں ہے, زخموں سے کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمیں گھر کے اندر چھوٹی سی چوٹ لگ جائے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں, ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ذرا زیادہ چوٹ لگ جائے ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں, ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تلواروں کے کاٹے ہوئے, تیروں کے چھیلے ہوئے, نیزوں سے چھلنی ہوئے لوگ اس حالت کے اندر بھی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا دین, یہ وہ دین ہے جو کہ ان کے دلوں میں اتر چکا تھا. تو کتنا خوبصورت دین ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر اس طریقے سے اور اس حالت کے اندر بھی ترجیح دینے کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے. ہماری دین کے اندر اتنی پیاری پیاری تعلیمات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جو کہ دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو, فائدہ بخش ہو, یعنی ان کی خیر خواہی کرنے والا ہو. کیونکہ خیر خواہی کا مطلب کیا کہ دوسروں کے فائدے کا سوچنے والا, دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے مومن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلے تو اس کو اتنے سال میری مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا, 20 سال میری مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا. صرف مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے, ان الفاظ کے اوپر علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمان کی ضرورت پوری کر دے, یہ نہیں فرمایا, صرف یہ فرمایا کہ وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کا ارادہ لے کر کے اپنے گھر سے نکلے, اس کے اوپر اتنا ثواب ہے. تو صرف ارادہ کرنے کے اوپر دوسرے کی خیر خواہی کا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دیتے ہیں, تو کیا اس کے اوپر جو کامل مومن ہوتا ہے وہ پھر ہر وقت دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کی فکر میں نہیں لگا رہے گا, اس کو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد ہو, بھروسہ ہو. تو ہمارا دین دوسروں کے ساتھ خیر خواہی سکھلاتا ہے, دوسروں کی ضروریات کو بھی پورا کرنا, نفع بھی پہنچانا ان کو, اور ان کو نقصان سے بچانا بھی. جیسا کہ آپ لوگوں نے اس دن بھی غالباً یہ سنا ہوگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے, تو کپڑوں کی دکان ان کی تھی اور اس کے اندر وہی جس طرح سے کہ آج کل کپڑوں کے تھان ہوتے ہیں, آپ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ میں جاتی ہیں, تھانوں کو پھر دکاندار کھولتے ہیں, لوگ اس تھان کو دیکھتے ہیں, اس کی پرنٹ کو دیکھتے ہیں, اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں, کپڑے کو ہاتھ میں لے کر کے بھی اس کو فیل کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی صحیح ویلیو کا اندازہ لگاتے ہیں. اب دکاندار سے اس کی پرائز پوچھتے ہیں اور دکاندار جو بھی پرائز بتاتا ہے پھر اپنے طور پر بھی ایک پرائز بتاتے ہیں کہ نہیں میرے خیال میں اس کی پرائز اتنی نہیں اتنی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد نیگوشیشن ہوتی ہے, دکاندار ایک پرائز بتاتا ہے اور گاہک جو ہوتا ہے وہ دوسری پرائز بتاتا ہے, وہ اپنے حساب سے بھی پرائز کو سیٹ بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اسی پرائز کے اوپر خرید لوں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑوں کی دکان تھی, تھان بیچا کرتے تھے. تو ایک دن وہ اپنی دکان کو وقت سے پہلے بند کر کے گھر جا رہے تھے, تو کسی جاننے والے نے ان سے پوچھا کہ نعمان, ان کا اصل نام نعمان تھا, تو ان سے پوچھا کہ نعمان آپ اتنی جلدی دکان بند کر کے کیوں جا رہے ہیں, ابھی تو وقت نہیں ہوا دکان بند کرنے کا. تو انہوں نے جواب دیا کہ آسمان پر بادل آ گئے, آپ نے دیکھا نہیں, اور بادلوں کے آنے کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا ہے, اور اس زمانے میں آرٹیفیشل لائٹنگ تو ہوتی نہیں تھی, تو چونکہ اندھیرا چھا گیا ہے تو اب مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں کسی گاہک کا نقصان نہ ہو جائے کہ وہ کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر کے زیادہ دام دے کر کے نہ لے جائے, جتنا کہ اگر روشنی ہوتی تو وہ اتنا دام دینے پہ آمادہ نہیں ہوتا. میں تو اپنے حساب سے دام بتاؤں گا لیکن اس نے اپنے حساب سے جج کرنا ہوتا ہے, تو کہیں وہ غلط جج نہ کر لے. وہ اپنے حساب سے اگر کم دام سیٹ کرتا روشنی کی حالت میں تو اندھیرے کی حالت میں وہ کہیں زیادہ دام نہ سیٹ کر لے اپنے حساب سے, حالانکہ امام ابو حنیفہ کو خود تو اپنے کپڑوں کی ویلیو کا پتا تھا, لیکن گاہک کی فکر اتنی زیادہ تھی کہ اس کو کوئی دھوکہ نہ لگ جائے. عام حالت کے اندر وہ اگر اتنے پیسے دیتا تو اس سے بھی کہیں وہ زیادہ پیسے نہ دے جائے. تو اپنی طرف کے ججمنٹ کا بھی کے اوپر بھی اعتماد نہیں, بلکہ دوسرے گاہک کی اتنی زیادہ فکر, یعنی نقصان سے بچانے کی انتہائی مثال ہے یہ, انتہائی مثال. اور اس کے علاوہ کتنی مثالیں ہیں, اگر ہم دینا شروع کر دیں اور مکمل کرنے کی کوشش کریں تو گھنٹوں اس کے اندر لگ جائیں خالی. تو ہمارا دین خوبصورت دین ہے, الدین النصیحہ, ہر ایک کے لیے خیر خواہی. تو عام مسلمانوں کے لیے یہ ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے. اب اس خیر خواہی کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دوسروں کے نفع کا انتظام کیا جائے, ان کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں کہ بھئی آپ یہ والا عمل کر لیں آپ کو اتنا ثواب ملے گا, آپ یہ والا عمل کریں آپ کو اتنا ثواب ملے گا, ٹھیک ہے, جنت کے اندر آپ کو اتنی نعمتیں ملیں گی, ہمارے انتظار کے اندر جنت کی نعمتیں ہیں. تو اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی آتی ہیں, رائٹ. ان احادیث کو فضائل کی احادیث کہا جاتا ہے, جن کے اندر کے کسی چیز کو پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا, کسی عبادت کو کرنے کا, جیسے کہ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے, سورج نکل آتا ہے, تو اس کے 10-15 منٹ گزرنے کے بعد ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں. تو اشراق کی نماز کے بارے میں کیا حدیث آئی ہے کہ جو اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہلاتی ہے, یہ کہلاتی ہے فضائل کی حدیث, کہ اشراق کی نماز کے فضائل بتائے. پھر قرآن کے اندر جتنی صورتیں ہیں تو بہت ساری صورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اس صورت کو پڑھنے سے یہ فضیلت ملتی ہے, اس صورت کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھ لینے سے پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, کیونکہ یہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد یہ ثلث قرآن ہے, 1/3 آف دا قرآن. تو یہ فضائل کی احادیث ہیں جس سے کہ نفع کا پتہ لگتا ہے کہ کتنا کما سکتے ہیں یہ عمل کر کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنے گھر میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات سپینڈ کری, تو صبح کو جب فجر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب مسجد نکل رہے تھے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مسلح کے اوپر, جو ان کی مسجد کا علاقہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر بنایا ہوا تھا, اپنے گھر کے اندر, یہ بات ہمیں سیرت سے پتہ, سنت سے پتہ لگتی ہے کہ خواتین کے لیے یہ بات افضل ہے کہ وہ کسی ایک جگہ کو مسجد کے طور پہ ڈیڈیکیٹ کر لیں, اپنے گھر کے اندر کسی ایک جگہ کو مسجد کے طور پر ڈیڈیکیٹ کر لیں. تو اس حدیث کے اندر باقاعدہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی مسجد کے اندر بیٹھے تسبیح کریں گے, ٹھیک ہے, یعنی جس جگہ کو انہوں نے اپنے سجدوں کے لیے, مسجد کی جگہ کو کہتے ہیں, سجدوں والی جگہ کو کہتے ہیں. تو عورت کی مسجد جو ہے وہ محلے کی جگہ نہیں ہوتی, بلکہ عورت کی مسجد اس کے اپنے گھر کے اندر جس بھی جگہ کو اس نے مختص کر لیا. حتیٰ کہ ہم نے اپنے نائی مرحومہ کو دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک چوکی رکھی ہوئی تھی, اس کو چوکی کہتے تھے, چھوٹا سا ایک تخت ہوتا تھا, باقاعدہ اس کے 4 پلرز ہوتے تھے چاروں طرف, تو وہ اس چوکی کے اوپر ہی بیٹھ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی. وہ ان کی جائے نماز تھی, نماز کی جگہ وہ ان کی مسجد تھی, وہ اسی کے اوپر نماز پڑھا کرتی تھی. تو یہ زیادہ افضل بات ہے. تو وہ اپنی مسجد میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر کے مسجد چلے گئے, مسجد جا کر کے فجر کی نماز پڑھی, پھر فجر کی نماز کے بعد تسبیحات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تسبیحات پڑھا کرتے تھے. خیر جتنی بھی ساری اعمال کیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو ہمیں ہی پتا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اشراق کے وقت تک مسجد میں بیٹھے ہی رہتے تھے, پھر اشراق کی نماز پڑھ کر کے واپس آتے تھے, رائٹ. جیسے کہ حدیث سے بھی پتا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھ کر کے پھر واپس آئے. تو دیکھا کہ اما جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسی مسلح پر, اسی مسجد کی جگہ کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں اور تسبیحات پڑھی جا رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس وقت سے ایسی بیٹھی ہوئی ہیں؟ جویریہ نے فرمایا جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آپ کو کچھ ایسے کلمات نہ بتلا دوں, بلکہ فرمایا کہ میں نے کچھ کلمات 3 دفعہ پڑھے, صرف 3 دفعہ کچھ کلمات میں نے پڑھے, ان کا ثواب آپ کی اتنی دیر سے تسبیحات کرنے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. ان کا ثواب آپ کے اتنی دیر سے جو آپ تسبیحات بیٹھے کر رہی ہیں نا اس سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو سکھلائے. وہ کیا تھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ. کہ اے اللہ آپ پاک ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ, اور آپ کی تسبیح بھی اور آپ کی تحمید بھی یعنی آپ کی تعریفیں بھی میں بیان کرتا ہوں. عدد خلقہ جتنی آپ کی مخلوق ہے اس کی جتنی تعداد ہے اس کے برابر میں آپ کی تسبیح اور آپ کی تحمید بیان کرتا ہوں. جتنی آپ کی مخلوق ہے, اب اللہ کی مخلوق کتنی ہے ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے. یعنی کوئی ایسا نمبر اب آج تک ایجاد نہیں ہوا کہ جو کہ اللہ کی تمام مخلوقات کو کاؤنٹ کر سکے. تمام مخلوقات, مخلوقات میں صرف انسان تو نہیں ہے, مخلوقات کے اندر صرف پہاڑ اور درخت تو نہیں ہے, درختوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کے اندر تو انسیکٹس بھی ہیں, اس کے اندر تو پرندے بھی ہیں, اس کے اندر تو چوپائے بھی ہیں, اس کے اندر تو بیکٹیریا بھی ہیں جن کو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے, اس کے اندر تو وائرسز بھی ہیں جن کو کہ آپ نارمل مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. سب کا سب اللہ کی مخلوق ہے. پھر اس کے اندر ستارے بھی ہیں, اس کے اندر چاند بھی ہیں, اس کے اندر سورج بھی ہیں, اس کے اندر ساری کی ساری یونیورس ہے. تو اتنی تعداد جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہے, میں اے اللہ اس کی مطابق اس کے برابر کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور تحمید بیان کرتا ہوں. عدد خلقہ ورضا نفسہ, اور اتنی آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہوں کہ جس سے کہ آپ کی اپنی ذات خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. وزنت عرشہ, اور آپ کے عرش کا جتنا وزن ہے, اللہ کے عرش کا کیا وزن ہوگا, یعنی تصورات سے باہر ہے یہ چیز. اللہ کے عرش کا کتنا وزن ہوگا, جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے اللہ اس کے برابر میں آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہوں. زینت عرش ہی و مداد کلمات ہی, اور آپ کے جتنے کلمات ہیں, آپ کے جتنے, اور اللہ کی کلمات صرف قرآن نہیں ہے. قرآن تو وہ کلام اللہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے اندر جتنی پچھلی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کے اندر جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, جتنا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہماری عقل اس کو محیط نہیں کر سکتی, احاطہ نہیں کر سکتی اس کا. تو جتنا آپ کا کلام ہے اس کی مقدار کے مطابق میں آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیسے احسانات ہیں کہ ایسی ایسی تسبیح کرنے کے طریقے بتلا دیے ہمیں. اور وہ طریقہ کس کو بتلایا؟ اپنی بیوی کو بتلایا. کس کو بتلایا؟ اپنی بیوی کو بتلایا. سارے مسلمانوں کو جمع کر کے نہیں بتلایا, رائٹ, بیوی کو بتلایا. اور بیوی نے, ایک امہات المؤمنین, ام المؤمنین نے پھر وہ طریقہ صحابہ اکرام کو بتلایا, رائٹ. تو ہمارے اوپر صرف نبی علیہ السلام کا احسان نہیں, ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا احسان. وہ اس بات کو سن کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتی, خود عمل کر لیتی, اور یہ نیت کر لیتی کہ بس میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں اس تسبیح کو پڑھ کے جس مقام پہ کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے, تاکہ میں جنت کے اندر صرف اکیلے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا مقام پا لوں, میں صرف اکیلے یہ فائدہ حاصل کر لوں. ظاہر ہے اتنی بات تو ان کی عقل میں آتی ہوگی نا کہ جنت کے اندر سب سے بلند مقام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, ٹھیک ہے. اور ایک بیوی چاہتی ہے کہ بس میں ہی میں ہوں, دوسری ازواج نہ ہو, رائٹ, دوسرے لوگ میرے ٹائم میں شیئر نہ کریں. تو حضرت جویریہ دوران کی یہ دل میں نیت آ سکتی تھی کہ میں ان کلمات کو پڑھتی رہوں پڑھتی رہوں پڑھتی رہوں, مجھے اتنا ثواب ملے اتنا ثواب ملے اتنا ثواب ملے کہ بس میں ہی میں رہ جاؤں, رائٹ, اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہ پہنچ سکے اس مقام پر. لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا نہیں کیا, آپ نے یہ حدیث جیسے سنی ویسے ہی آگے بیان فرما دی, ساری امت کو بیان فرما دی, تمام ازواج مطہرات تک یہ بات پہنچ گئی, تمام صحابیات تک یہ بات پہنچ گئی, تمام امت کی عورتوں تک یہ بات پہنچ گئی, مردوں تک یہ بات پہنچ گئی. اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم ان الفاظ کو حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور جس کو توفیق ہوتی ہے وہ اس کو پھر اپنی نمازوں کے بعد بھی پڑھتا ہے. فجر کی نماز کے بعد یہ معمول بنا لیتے ہیں کہ ان کلمات کو ہم ضرور سے 3 مرتبہ پڑھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم نے جب اپنے ٹیچر سے یہ بات سنی تو اس کے بعد سے بہت کم ایسا شاید ہوا ہوگا کہ اس کو پڑھنا ذہن سے نکل گیا ہو. تو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. تو خیر خواہی کی انتہا دیکھیں, کتنی عظیم چیزیں ہمیں سکھلا گئے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے انہوں نے ان باتوں تک کو ہم تک پہنچایا. تو ہم کبھی بھی اپنے بڑوں کے احسان کے بوجھ تلے باہر نہیں نکل سکتے. تو خیر خواہی خیر خواہی خیر خواہی خیر خواہی, حتیٰ کہ یہ خیر خواہی صرف دنیا کی خیر خواہی نہیں بلکہ آخرت کی خیر خواہی. تو اسی کا اب ہم دوسرا رخ دیکھ کر کے پھر بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اس خیر خواہی کا دوسرا رخ کیا ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ نقصان سے بچایا جائے, نقصان سے بچایا جائے, کیونکہ اس دنیا کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. صرف نفع نفع موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, خالق نے صرف نفع والا معاملہ نہیں رکھا بلکہ اس دنیا کے اندر نقصان کا بھی ایک سسٹم رکھا, خسارے کا بھی ایک سسٹم رکھا. تو خیر خواہی صرف نفع پہنچانا نہیں کہلاتی بلکہ خیر خواہی نقصان سے بچانا بھی کہلاتی ہے, یہ بھی خیر خواہی کا حصہ ہے. بلکہ ایک انداز سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو اور بھی زیادہ اہم حصہ ہے, اس لیے کہ ایک انسان اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نفع حاصل کرنے کی شکل میں دراصل اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اس کو دھوکہ کہتے ہیں, اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں, عقل کی تھوڑی کمی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفع پہنچا رہا ہے لیکن دراصل نفع نہیں پہنچا رہا, دراصل نقصان ہو رہا ہے. جس طرح سے کہ ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بظاہر سمجھتے ہیں کہ اپنے فائدے کا کام کر رہے ہیں لیکن نقصان ہو رہا ہوتا ہے. گھروں کے اندر خواتین کو تو یہ تجربہ اور بھی ہوتا ہے جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ بچے ہر اس چیز کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو کہ وہ چمکتا ہوا دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا انگریزی زبان کا بھی مقالہ سنا ہے محاورہ کہ all that glitters is not gold, all that glitters is not gold, ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. تو یہ مشہور مثال کتابوں میں کیا لکھی ہوئی ہے کہ انگارہ جب دہکتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے, سونا لگتا ہے, کندن لگتا ہے. جب انگارہ دہک رہا ہوتا ہے, کوئلہ جب آگ کے اندر دہک رہا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو ہاتھ سے پکڑ لوں تو مجھے ایک بڑی اچھی پیاری سی چمکتی ہوئی چیز مل جائے گی, لیکن ماں اس کو نہیں پکڑنے دیتی. کیوں نہیں پکڑنے دیتی؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بچہ غلط فہمی کا شکار ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک اچھی چمکتی ہوئی چیز ہاتھ آ جائے گی. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر اس نے اس انگارے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اس کا ہاتھ بری طرح سے جھلس جائے گا, اس کو اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ گھنٹوں روتا رہے گا, اس کے ہاتھ کے اوپر ایسے نشان پڑ جائیں گے جو شاید ساری زندگی نہیں جا سکے. ہمارا بچہ جو بیٹا ہے وہ شاید 6 مہینے کا ہوگا یا کچھ زیادہ, اس وقت اس کے پیر کے اوپر ایک گرم سوپ گر گیا. آج وہ تقریباً 3 سال کا ہو چکا ہے, اس سوپ کا جلنے کا داغ ابھی تک اس کی سکن کے اوپر موجود ہے, حالانکہ وہ سوپ اتنے ٹیمپریچر کا تھا کہ جس کو پیا جا سکتا تھا, اتنا بھی گرم نہیں تھا کہ وہ پینے کے قابل نہ ہو, لیکن اس کی جلن کا داغ آج تک اس کے سکن کے اوپر موجود ہے. تو عقل والا جانتا ہے کہ کس چیز کے اندر نقصان ہے, لیکن ہر انسان کو یہ نقصان پتہ نہیں لگتا. اسی طریقے سے بڑے لوگ بھی بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کے اندر دراصل ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس نقصان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو اس نقصان سے ان کو روکنا, ان کو آگاہ کرنا, بچانا, یہ بھی خیر خواہی کا ایک ڈائمنشن ہے اور بہت اہم ترین ڈائمنشن ہے. تو اللہ تعالی نے بھی اپنے بندوں کو نقصان سے بچانے کی تعلیم بھی دی. تو سورہ ناس اور سورہ فلق جو قرآن کی آخری سورتیں ہیں, ان سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفلق کے شروع میں بھی اور سورۃ الناس کے شروع میں بھی, قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی, اور سورۃ الناس کی شروع میں کس طرح شروع ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الناس. بلکہ اس میں تو اور بھی آگے ملک الناس الہ الناس, تو میں پناہ مانگتا ہوں. تو پناہ کس چیز سے مانگی جاتی ہے؟ پناہ مانگی جاتی ہے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے, رائٹ؟ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ نقصان پہنچانے والی چیز کیا کہلاتی ہے؟ یہ کہلاتی ہے دشمن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دشمن. اس لیے کہ دوست نقصان نہیں پہنچاتا, صرف دشمن ہی نقصان پہنچاتا ہے. تو کیا بات سامنے آتی ہے کہ اس دنیا کے اندر صرف نفع پہنچانے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی موجود ہیں. یعنی اس دنیا کے اندر صرف دوست موجود نہیں ہیں بلکہ دشمن بھی موجود ہیں. تو جہاں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی بڑھانی ہے, دوستوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارنا ہے, ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا ہے, وہیں ہم نے اپنے دشمنوں سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی, اپنے عزیزوں کی, رشتہ داروں کی پروٹیکشن کا بھی انتظام کرنا ہے. نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پروٹیکشن کے بارے میں بھی بتایا, اور اللہ نے اپنے قرآن کے اندر دشمنوں سے بچاؤ کے طریقے بھی سکھلائے. تو ہمارا دشمن, ہمارے دشمن دو ہیں. ہمارے جو حقیقی دشمن ہے نا, اصل دشمن, یعنی جو اللہ نے ہمارے دشمن بنائے, کیونکہ ہم تو کسی کو بھی اپنا دشمن سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بیٹی ہے, اس کو اس کی ماں نصیحت کرتی ہے, اس کو منع کرتی ہے برے کاموں سے اور اچھے کاموں کی اس کو نصیحت کرتی ہے. تو وہ اگر بیٹی ذرا مزاج کی خراب ہو جائے, ٹھیک, اس وہ ذرا ریبیلیس ہو جائے, تو وہ بیٹی اپنی ماں کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے نا, بیٹی اپنی ماں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتی ہے. بیٹے کو اگر باپ نصیحت کرے اور برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے روکے, تو بیٹا اپنے باپ کو دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کے سمجھنے سے کیا وہ دشمن بن جاتا ہے اس کا؟ باپ اور ماں کیا بیٹے اور بیٹی کے دشمن بن بھی جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں بنتے. آپ سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں. تو دشمن صرف سمجھنے سے دشمن نہیں بن جاتا, رائٹ, بلکہ دشمن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو کہ کوئی بڑا آپ کو بتلائے کہ بھائی یہ واقعی تمہارا دشمن ہے, رائٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں باقاعدہ, کہ جس آیت کے الفاظ غالب اس طرح سے ہیں کہ ان اللہ یعلم اعداءکم, کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں. خیر اس کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے بخوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے بخوب واقف ہے, یعنی اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہے, ٹھیک ہے. ہم اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. ہم نصیحت کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں ہم اپنے نفع کے پیغام ڈالنے والوں کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, خیر خواہی کرنے والے کو بھی دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اپنے دشمن کی پہچان کے اندر غلطی کھا سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو غلطی نہیں کھا سکتے نا, اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں لگ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کے بارے میں زیادہ واقف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہمارے دو حقیقی دشمن ہیں, ہمارے دو حقیقی دشمن ہیں. اور وہ دو دشمن کون ہیں؟ وہ ہیں نمبر ون شیطان, اور نمبر دو ہمارا اپنا نفس. نمبر ون شیطان اور نمبر دو ہمارا اپنا نفس, یہ دونوں ہمارے حقیقی دشمن ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں باقاعدہ دعا سکھلائی. وہ دعا کیسی ہے؟ عجیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم اعوذ بکا, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, من شر نفسی و شر الشیطانی و شرکی. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے, ٹھیک ہے, اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے. مفسرین نے فرمایا, محدثین نے فرمایا کہ اس دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا تذکرہ پہلے کیا کہ اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں, اور اس کے بعد شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا تذکرہ کیا.
تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے, صرف اس حدیث سے نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں, لیکن اس حدیث کی ایکسپلینیشن میں فرمایا کہ اس ترتیب سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ نفس کا جو شر ہے وہ شیطان کے شر سے بڑھا ہوا ہے. نفس کا شر شیطان کے شر سے بڑھا ہوا ہے اور زیادہ خطرناک ہے, زیادہ مشکل ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا اپنے نفس کے شر سے, اور شیطان کے شر سے بچانا اپنے آپ کو نسبتاً زیادہ آسان ہے, ریلیٹیولی سپیکنگ زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, کہ جن دو شیطان یہ دونوں دشمن ہمارے اس دنیا کے اندر موجود ہیں, ہمیں ان دونوں دشمنوں سے بچ کر کے بھی اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. صرف نیکی کرتے کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ میں تو اتنا نیکی کر رہی ہوں, میں تو اتنی عبادتیں کرتی ہوں, میں تو نمازیں پڑھ لیتی ہوں, وقت پہ پڑھ لیتی ہوں, اور میں ذکر وظیفے وغیرہ بھی کر لیتی ہوں, اور میں پرانی عبادت بھی کرتی ہوں, صرف یہ کافی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو دشمن ہے نفس و شیطان, یہ ہمیں گناہوں کے ذریعے سے نقصان پہنچاتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے کہ وہ ہم سے نافرمانی کرواتے ہیں, وساوس ڈالتے ہیں ہمارے کانوں کے اندر, ہمارے دلوں کے اندر برے خیالات ڈالتے ہیں برے کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, جن کو کہ ہم ظاہری طور پر گناہ سمجھتے ہیں, تو گناہوں کے خیالات ڈالتے ہیں اور ہمیں پش کرتے ہیں کہ ہم گناہ کریں, اور ساتھ ساتھ یہ اور بھی زیادہ ہماری بدخواہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بدخواہی کے راستے کے اوپر چلے ہوئے لوگ ہیں نفس و شیطان. اس طرح سے کہ مومن وہ خیرخواہی کے راستے کے اوپر آگے بڑھتا ہے, اسی طریقے سے یہ دشمن جو ہوتے ہیں یہ بدخواہی کے راستے کے اوپر ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ اور آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بدخواہی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں گناہوں کے اوپر اکساتے ہیں, بلکہ جو ہماری کری ہوئی نیکیاں ہوتی ہیں, جو ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, ان نیکیوں کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان نیکیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے اچھے اثرات سے ہمیں محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ صرف اپنے گناہوں کے وسوسے ڈال دینے کے اوپر اکتفا نہیں کرتے, بلکہ یہ آگے بڑھ کے جو ہم نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں نا ان کو ضائع کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں تو ان سے بچنے کے لیے بہت زیادہ تدبیریں کرنی ہوتی, بہت زیادہ تدبیریں کرنی ہوتی ہیں. تو ان تدبیروں کے بارے میں چند باتیں کر کے ہم انشاءاللہ ختم کریں گے. ان سے بچنے کے لیے سب سے پہلی تدبیر وہ ہے اللہ تعالی کی پناہ مانگنا. سب سے پہلی تدبیر اللہ کی پناہ مانگنا ہے. یہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے اللہ نے سکھا دیا, جس کو تعوذ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی پناہ مانگنا یعنی اللہ تعالی جو کہ ہمارے دشمنوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے اور بالکل ٹھیک ٹھیک واقف ہے, ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. اللہ کی پناہ میں دے دینے کا ایک پریکٹیکل مثال اس کی کیا ہوگی کہ جیسے کہ جب آپ کا کسی دنیا کے اندر کسی دشمن سے مقابلہ ہو جاتا ہے, کوئی پڑوسن ہے, کوئی رشتہ دار ہے, ٹھیک ہے, تو یا اسکول کے اندر کوئی سہیلی تھی آپ کی جب آپ بچپن میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی, تو جب کسی برابر والی سے آپ کا مقابلہ ہو جاتا تھا, دشمنی ہو جاتی تھی, تو ایک آسان حل کیا نکالتے ہیں لوگ کہ وہ کسی بڑے سے دوستی کر لیتے ہیں, کسی بڑے سے دوستی کر لیتے ہیں اور اس بڑے کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں, اس بڑے کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اب وہ بڑا ان کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے. اب جب چھوٹا بھی دیکھتا ہے نا کہ یہ تو بڑے کی حفاظت میں آ گیا ہے, اگرچہ کہ وہ دلی دل کے اندر خوب پیچ و تاب کھا رہا ہوتا ہے, خوب جو ہے وہ منصوبے بنا رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچاؤں, لیکن جب تک وہ بڑے کی حفاظت میں اس کو دیکھتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا, آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے. تو اس طریقے سے بڑے کی حفاظت میں آ جانا یہ چھوٹے کی تدبیروں سے ہمیں بچا لیتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. اب اسی بات کو ہم تھوڑا اور آگے بڑھائیں کہ بڑے کی پناہ میں جب ہم آ جاتے ہیں نا تو بڑا پھر ہماری حفاظت کے لیے نا پھر ہمیں بھی کچھ نصیحتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے جیسے کہ جس طرح سے کہ ہم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو جب بچاتی ہے نا بلی کے حملے سے یا چیل کے حملے سے, तो मुर्गी क्या करती है कि अपने परों को फैला लेती है और परों के अंदर अपने चूजों को समेट लेती है। ठीक है, अब जो है ना बिल्ली उसके चूजों के ऊपर हमला नहीं कर सकती और चील जो है उसके चूजों पर हमला नहीं कर सकती, मुर्गी ने इस तरीके से उनको छुपा लिया अपने अंदर। लेकिन हर वक्त वो इस तरीके से छुपा के नहीं रखती है, राइट, हर वक्त छुपा के नहीं रखती। तो जब चूजे उसके परों के अंदर छुपे हुए नहीं होते हैं तो उस वक्त वो क्या करती है, वो उनको नसीहत करती है कि भाई तुम ऐसी जगहों पे जाना मत जहां पर कि बिल्ली तुम्हारे ऊपर हमला कर सके। ठीक है, तुम इस तरीके से आसमान तले निकलना मत कि चील तुम्हारे ऊपर हमला कर सके, राइट। आसमान खुले आसमान के नीचे अगर चूजे जाएंगे तो चील हमला करेगी, अगर घर के अंदर वो किसी ऐसे मुकाम पे चले जाएंगे जहां पर कि बिल्ली आ सकती है तो बिल्ली उनके ऊपर हमला कर लेगी। तो वो नसीहतें भी करती है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसी जगहों पे नहीं जाना, ऐसी जगहों पे जाना, राइट, ताकि जिस वक्त तुम मेरे परों के अंदर ना हो तब भी तुम्हारी हिफाजत हो सके। अल्लाह ताला की हिफाजत का भी बिल्कुल यही मामला है। अल्लाह ताला जिस जैसे मिसाल खाली समझने की खातिर जो मिसाल दे रहे हैं ना, वो मिसाल के तौर पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि गोया के परों के अंदर छुप जाना ये भी हिफाजत का एक तरीका होता है, राइट। ये हिफाजत का तरीका, इसकी मिसाल हमारे दीन में क्या मिलती है, अल्लाह ताला का कसरत जिक्र, अल्लाह ताला का जिक्र। ठीक है, और ये जिक्र जो है ये सिर्फ जुबान चला देने को नहीं कहते। ठीक है, जो जुबान से हम तस्बीह फेरते हैं ना, जुबान के ऊपर कलमात लाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह, ये जुबान एक मुकाम है जिक्र करने का। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जिक्र जो है ना ये हमारे दिल से भी निकल रहा हो। अगर ये जिक्र दिल और जुबान दोनों से एक साथ हो रहा हो तो ये तो बेहतरीन सिचुएशन होती है, बेहतरीन केस होता है। लेकिन अगर सिर्फ जुबान से निकल रहा हो और दिल इसके अंदर हाजिर ना हो, यानी दिल में अल्लाह ताला को याद ना कर रहे हो बल्कि दिल जो है वो किसी दूसरी तरफ सोच रहा हो, इसकी क्या समझने के आसान तरीका क्या है कि दिल में दूसरे ख्यालात हो लेकिन जुबान के अंदर सुभान अल्लाह हो, जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, तो ऐसे जिक्र करने से हमें सवाब तो जरूर मिलता है लेकिन ये कल्बी जिक्र नहीं कहलाता है, ये दिल में अल्लाह को याद करना नहीं कहलाता है। ठीक है, जब हम अपने दिल में अल्लाह को याद करते हैं, जब हम अपने दिल में अल्लाह को याद करते हैं तो ये वो मिसाल होती है कि गोया कि हम अल्लाह ताला की फिजिकल प्रोटेक्शन में होते हैं, जैसे कि मुर्गी के परों के अंदर उसके चूजे छुपे हुए होते हैं, राइट। ये हालत हमारी कब होती है कि हम अल्लाह ताला की ऐसी प्रोटेक्शन में होते हैं जब हम अपने दिल में अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिल में जब हमारे अल्लाह की याद चल रही होती है ना तो हमारा दुश्मन शैतान हमारी तरफ मैली आंख नहीं उठा सकता, वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता वसवसों के जरिए से। उसके पास है ही क्या, उसके पास वसवसे ही तो है, वो हमारे ऊपर वसवसों के जरिए से हमला नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हम हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र की हालत में रहें, कल्बी जिक्र की हालत में रहें, ये उमूमी तौर पर हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। ठीक है, आम इंसानों के लिए या उमूमी हालत में ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। ठीक है, तो आम इंसान जो कि बाकायदा सीख करके अल्लाह का जिक्र करता भी है ना, वो कितनी देर करता है, 15 मिनट कर लेता है, 20 मिनट कर लेता है। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करने वाले 1 घंटा कर लेते हैं, 2 घंटा कर लेते हैं दिन में अल्लाह को याद करने वाली मशक, राइट, 1 घंटा 2 घंटा बहुत ज्यादा से ज्यादा। आज के दौर के अंदर तो ये और भी मुश्किल हो गया। तो अल्लाह की इस अंदाज की प्रोटेक्शन में हम ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में से 1 घंटा रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो ये काम कर रहे हो, वरना उमूमी तौर पर तो ये काम कोई कर ही नहीं रहा है, दिल में अल्लाह को याद करने वाली मेरा ये तो कोई कर ही नहीं रहा है ना। तो भाई जो कर रहा है वो भी सिर्फ 1 घंटा है ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर, तो बाकी 23 घंटों में वो कैसे अपने दुश्मनों से बचेगा, राइट, बाकी 23 घंटों में कैसे बचेगा। तो बाकी 23 घंटों के अंदर अपने दुश्मनों से बचने का तरीका क्या होता है, वो होता है दूसरे دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے, پہلی چیز اللہ نے کیا دی ہے, اپنا ذکر دیا ہے, اپنی یاد دی ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے ہتھیار, رائٹ. اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے, وہ ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی, جس کو کہ ہماری زبان کے اندر سنت کی بجائے سیرت کہا جاتا ہے, رائٹ. سنت اور سیرت کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے, لیکن ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اوور آل بات کرتے ہیں تو ہم اس کو سیرت کہہ دیتے ہیں, رائٹ. اور سنت جو ہے وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال ان کو کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں. کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ دی, اقوال ان کو کہتے ہیں, تو ان کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال سنت اور سیرت جو ہے یہ دونوں چیزیں ہیں, اس کو ہم انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ دوسری پروٹیکشن کی ایک لیئر آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو جو سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بھی شیطان اور دوسرے دشمن سے محفوظ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک گھنٹہ تو ہم نے ریزیومنلی اللہ تعالیٰ کا بیٹھ کر کے دل میں ذکر کیا, تو اس وقت ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں, آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی کے اندر کہ انا جلیسم مع من ذکرنی, کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں, یعنی میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. یہ ہے الفاظ حدیث مبارکہ کے, حدیث قدسی کے, میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. لیکن ہم ہر وقت ذکر نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم اللہ تعالیٰ کی مجلس میں صرف اتنی دیر بیٹھے ہوتے ہیں جتنی دیر ہم اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. باقی ٹائم ہم کیا کریں, تو باقی ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عطا فرمائی ہے. اس زندگی کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو تو بھی تم میری پروٹیکشن میں رہو گے, ٹھیک ہے. اس کو عربی زبان کے اندر اسوۃ الحسنہ بھی کہتے ہیں, اسوۃ الحسنہ, بہترین ماڈل, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے کیا تفصیل آتی ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے جو کہ ہمیں اپنانی چاہیے, تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے صاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی پیشوا تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاکٹر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لوگوں کو علم سکھلانے کے لیے آئے تھے, ان کے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے آئے تھے, ان کو نقصان سے بچانے کی تدبیریں بتانے کے لیے آئے تھے, رائٹ. ان ادر ورڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ان کا حقیقی آئینہ دکھانے کے لیے آئے تھے, تاکہ لوگ اس آئینے کے اندر اپنے چہروں کو دیکھیں, اپنے وجودوں کو دیکھیں, اور ان میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ کے سامنے پہنچنے سے پہلے دور کر لیں. اور یہ آئینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صرف جسمانی آئینہ نہیں تھا, بلکہ یہ روحانی آئینہ بھی تھا, یعنی اپنی روحوں کو دیکھیں, اپنے قلوب کو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے آئینے میں کہ میرے قلب کے اوپر جو گناہوں کے داغ ہیں, جو گناہوں کے اثرات ہیں, وہ اثرات میں اس دنیا کی زندگی میں ہی دور کر لوں, کیونکہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے اس قلب کو لے کر کے پیش ہونا ہے, اور اس دن اللہ تعالیٰ میرے قلب کو ٹٹولیں گے کہ اس کے اندر تم کیا بھر کر کے لائے ہو میرے پاس, گناہوں کے داغ, دھبے, نجاستیں گناہوں کی, یہ سب دے کر میرے پاس لے آئے ہو اس کو, میں نے تو تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا بات پتہ لگتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی اس طرح کے آئینے ہونے چاہیے جن کے اندر ہم اپنی اصل صورت دیکھ سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں. تو اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے, ایک ہے اللہ کا ذکر اور دوسرا ہے کہ صحبت اختیار کرنی صالحین کی, ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنا, ان کے ساتھ ایسا تعلق بنا کر کے رہنا کہ جس کے برکتوں سے ہمیں اپنی اصلاح کے مواقع ملتے رہیں, ٹھیک ہے. جب ہم یہ دو کام کرتے رہیں گے, اپنی زندگی کو ان دونوں کاموں کے ساتھ لے کر کے چلیں گے, تو ہم نہ صرف کے نیکیاں کرتے رہیں گے بلکہ اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے, دشمنوں کے خلاف اپنی نیکیوں کو محفوظ بھی کرتے رہیں گے, اور اللہ کی نافرمانی سے, نقصان والے کاموں سے، شر والے کاموں سے اپنی حفاظت بھی کر پائیں گے. تو پورا کا پورا لب لباب یہ ہوا کہ نمبر ون تو یہ کہ الدین النصیحہ، یہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. اور خیر خواہی کے دو ایسپیکٹس ہیں، نمبر ون ایسپیکٹ نفع کی باتیں بتلانا، اور نمبر ٹو ایسپیکٹ نقصان سے بچانا. تو نفع کی باتوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں، اپنے بڑوں سے سننے کو ملتی ہیں، جس کو ہم فضائل کہتے ہیں. تو وہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہمیں نیکیاں خوب کرنی چاہیے. یہ دنیا کی زندگی ہمارے پاس مہلت ہے نیکیاں کرنے کی. جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نیکیاں نہیں کر سکیں گے. ہمیں ایک سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے اب ہماری قبروں کے اندر پہنچا دیا جائے گا، اور قبروں کے اندر پھر ہم دوسروں کے محتاج بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے، اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کوئی نیکی کر کے ہمیں ایثار ثواب کرے، کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مردہ اپنی قبر کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ سمندر کے اندر ڈوبنے والا شخص ہوتا ہے. جو شخص ڈوب رہا ہونا وہ ہر وقت وہ مستقل انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کرے اس کی طرف اور اس کو اس ڈوبنے سے بچا لے، کوئی رسی پھینک دے اس کی طرف، لائف لائن پھینک دے تاکہ یہ اس رسی کو پکڑ کر کے اس سمندر سے نکل جائے، ڈوبنے سے بچ جائے. مردے کی یہ حالت ہوتی ہے اپنے قبر کے اندر، کیونکہ اب وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ایک انسان بھی جب قبر میں پہنچ جاتا ہے، اعمال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، اب فضیلتیں حاصل نہیں کر سکتا وہ. تو اس دنیا کی زندگی میں ہم خوب نیکیاں کریں، اشراق کی نماز بھی پڑھیں، چاشت کی نماز بھی پڑھیں. جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں کیوں نہیں چاشت کی نماز پڑھ سکتی، چاشت کی نفلیں بھی پڑھیں. وہ فرض نمازوں سے پہلے والی سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھیں، فرض نمازوں کے بعد والی سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھیں، مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھ لیں. چھ رکعت تو ہوتی ہیں خالی نفل نمازیں، اوابین بھی پڑھیں، اور رات کو تہجد کی نیت کر کے سوئیں. تہجد کے وقت اٹھیں، دو رکعت، چار رکعت، آٹھ رکعت، جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں. روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، جب قرآن کی تلاوت کرنا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، ان کے لیے جائز ہوتا ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات بھی کریں، استغفار کریں، درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجیں، خوب نیکیاں کریں. یہ زندگی ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے دی گئی ہے، یہ مہلت، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے. اور دوسرا ڈائمنشن اس کا کیا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بچنے کی تدابیر کریں، کیونکہ دشمن جو ہے وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے. دشمن سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرنے کا انتظام کریں، اس کو سیکھیں کہ دل میں اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز کہ ہم نیک صحبتوں کا حصہ بن جائیں. آج کل اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا، اس دن اگر آپ بیان میں موجود تھیں تو آپ نے سنا بھی تھا کہ آج کے دور میں تو گھر میں بیٹھے ہوئے آپ صرف ہفتے میں دو تین گھنٹہ آن لائن جا کر کے ان نیک صحبتوں کا حصہ بن سکتی ہیں، جن کے اندر قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، درس قرآن کے حلقے گھر میں بیٹھے ہوئے آن لائن ورچوئل خواتین لے سکتی ہیں. کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، ڈرائیور کی ضرورت نہیں، ٹیکسی ہائر کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس طریقے سے گھر بیٹھے ان علمی حلقوں کا حصہ بن جائیں، ذکر کے حلقوں کا حصہ بن جائیں، اگر ممکن ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ کسی ایسی مجلس کا حصہ بن جائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہیں تو ہسبینڈ کے ساتھ جائیں، اگر ہسبینڈ جانے سے انکار کر دیں تو ایسی تمام مجالس آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر براڈ کاسٹ ہوتی ہیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے لیپ ٹاپ کے اوپر، اپنے فون کے اوپر مجالس کا حصہ بن سکتی ہیں. آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ہسبینڈ لانے کو تیار نہیں ہے تو. یہ تو اللہ کے سامنے کیا بہانہ بنائیں گے، اے اللہ میرا ہسبینڈ مجھے لے جاتا نہیں چاہتا تھا، تو اس دن اگر ہم سے یہ کہہ دیا گیا تو تم نے آن لائن براڈ کاسٹ کیوں نہیں سنا، اس میں کیا تکلیف تھی، ہسبینڈ نے تمہیں موبائل فون تو دلایا تھا نا. آج تو شاید ہر عورت کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اور اسمارٹ فون کے اوپر وائی فائی انٹرنیٹ بھی موجود ہوتا ہے، تو گھر بیٹھے ہوئے آن لائن ہم کیوں نہیں ان مجالس کا حصہ بن سکتے. ہم آج کمیونیکیشن کے لیے واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، ای میل استعمال کرتے ہیں، فون استعمال کرتے ہیں، کتنے فری کالنگ سروسز موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے رشتے داروں سے انڈیا میں، پاکستان میں بات کرتے ہیں. تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم ان فری سروسز کو کیوں نہیں استعمال کرتے تھے. تو قیامت کے دن کہیں ہم بری طریقے سے بھر نہ لیے جائیں, پھنس نہ جائیں کہیں, کہ انہی چیزوں کو تم دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی, لیکن میرے دین کو سیکھنے کے لیے تم نے ان میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کیا, قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ بھی استعمال نہیں کیا, طہارت کے مسائل سیکھنے کے لیے کچھ بھی استعمال نہیں کیا, نماز کے مسائل سیکھنے کے لیے کچھ بھی استعمال نہیں کیا. کیا کیا تم نے اپنی زندگی کے اندر, کیا لے کر آئی ہو میرے پاس؟ تو اس دن ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے ان مجالس کا حصہ بننا, نیک بدسلوکوں کو اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے اندر ایسے صالحین پہنچا دیے کہ ہم ان سے جا کر کے آسانی سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ کتنی نیک خواتین موجود ہیں ہمارے محلوں کے اندر, ان نیک خواتین سے اپنا تعلق بنائیں, ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں, ان سے تربیت اولاد کے بارے میں سیکھیں. اولاد کی تربیت کیا چیز ہوتی ہے, کیسے اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے شیطان کے خلاف, نفس کے خلاف, برے انسانوں کے خلاف, برے اثرات کے خلاف, حتیٰ کہ جادو ٹونے کے خلاف, سفلی اعمال کے خلاف. یہ ساری چیزیں دشمن ہیں ہماری, اور یہ سارے دشمن موجود ہیں, ہمیں ان سے بچنا ہے. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس بہت آسانی سے اویلیبل ہیں, دستیاب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام وسائل کو بھرپور انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, گناہوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے, اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار کو, اہل و عیال کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے یہ عاجز توبہ کی کلمات پڑھائے گا. جیسے کہ اس دن بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ توبہ کے کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کی کلمہ پڑھ کر کے تجدید کر لینا. ایمان مفصل اور مجمل, کہ جو تفصیلی ایمان ہوتا ہے اللہ پر, آخرت پر, اور رسولوں پر, اور کتابوں پر, اور فرشتوں پر, اور قدر کے اوپر, تقدیر کے اوپر, یہ تمام ایسپیکٹ آف ایمان, ان کو اپنی زبان سے دوبارہ سے دہرا لینا, اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر, اللہ کے ناموں کے اوپر, اور اقرار کر لینا کہ میں ان ساری چیزوں کا دل سے بھی اقرار کرتی ہوں اور زبان سے بھی اقرار کرتی ہوں, اور پھر اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کا اقرار کر لینا. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ملا کر کے گویا کہ ان کو توبہ کے کلمات کہہ کے دیا جاتا ہے. تو یہ توبہ کے کلمات کی عاجز آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پڑے گا. ایک بار پھر اپنے دل کے اندر اپنے تمام گناہوں سے, غلطیوں سے, کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. جو بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے ہمارے کندھوں کے اوپر موجود فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں, اور یہ ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بن جاتا ہے, اور قیامت کے دن یہ سب کا سب کھولا جائے گا. تو اس نیت کے ساتھ جو بھی ہم کلمات پڑھیں گے, یقیناً ہمیں اس بات پہ اعتماد ہے کہ ہمارا داہنے ہاتھ والا فرشتہ اس بات کو نوٹ کر لے گا, اور یہ ہمارے لیے آخر کا ذخیرہ بن جائیں گے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
بس یہی توبہ کلمات ہیں، ان کو پڑھ کے ہم اپنی تمام غلطیوں کو تائیوں سے سچی پت کی توبہ کر چکے ہیں. اس توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے ہمیں فرائض کے اوپر عمل تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن چند معمولات مشائق بتا دیتے ہیں کہ ان معمولات کو بھی اگر ہم پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ منور فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی ہمارے دلوں کے اندر. یہ معمولات کل پانچ ہوتے ہیں یا چھ ہوتے ہیں، ان معمولات کی تفصیل بھی تھوڑی سی سن لیجیے. پہلی تو یہ پہلا معمول یہ کہ صبح شام اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اپنے گناہوں پہ. اس کے لیے استغفر اللہ ربی منکم لذنبی واتوب الیہ، اس کی تسبیح 100 دفعہ صبح کو کر لیں اور 100 دفعہ شام رات کسی وقت کر لیں استغفار. نمبر دو، نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف، یہ بھی صبح اور شام 100 دفعہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یعنی چھوٹا والا درود شریف. تیسرا معمول کہ قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں. خواتین کو جن دنوں میں تلاوت نہیں کرنی ہوتی ان دنوں میں تلاوت نہیں ہوگی، لیکن ان کے علاوہ جو ہے تلاوت کو باقاعدہ روزانہ کرنا. کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ایک بارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، ایک بارہ نہیں تو آدھے ہی کر لیں، لیکن قرآن روزانہ کرنا. چوتھا معمول کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بنانے کی کوشش کرنا، اور یہ اس طرح سے کہ اپنے کام کاج کے دوران ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف. تو گھر کے اندر کھانا پکا رہے ہیں، بستر صحیح کر رہے ہیں، کمرہ ٹھیک کر رہے ہیں یا دوسرے کام کر رہے ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک دھیان ہونا چاہیے اور یہ مومن کا ہر وقت رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت دھیان بنا کر رکھنا یہ چوتھا معمول ہے. اس کو وقوف قلبی بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی اپنے دل کو اللہ کی یاد پر ٹھہرانا اور جمانا. چوتھا معمول ہو گیا. پانچواں معمول یہ مراقبہ کہلاتا ہے، یعنی اپنے دل میں اللہ کو باقاعدہ بیٹھ کے یاد کرنے کی مشق کرنا. ٹھیک ہے، جیسے ہم بات کر رہے تھے بیان کے اندر بھی کہ ایک گھنٹہ یا 15-20 منٹ، شروع میں 15-20 منٹ ہی بہت ہوتے ہیں شروع میں، تو خاص کر اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنے کا مشق کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، مسلح پہ بیٹھیں، صوفے پہ بیٹھیں، کرسی پہ بیٹھیں، بستر پہ بیٹھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. وضو ہو اچھی بات ہے، اگر وضو نہ ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا، تو وضو بھی شرط نہیں ہے اس کے لیے. بس اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی رحمت میرے دل میں آ کے سما رہی ہے، میرے دل کے اندر داخل ہو رہی ہے اور میرے دل سے جو گناہوں کی ظلمت سیاہی یہ ساری چیزیں دور کر رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ پکار رہا ہے، تو اللہ اللہ کی آواز دل سے نکل رہی ہے اور میں اس کو بیٹھی سن رہی ہوں. تو جب یہ نیت کر لی، سوچ لیا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس کے بعد 20 منٹ بیٹھے رہیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے اس آواز کو سننے کی کوشش کریں، یعنی کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ مراقبہ کہلاتا ہے. ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں اور اچھی بری ہر قسم کی باتیں آتی ہیں، ان تمام باتوں کو ذہن سے چھٹکنا ہوتا ہے اور بس اس آواز کو سننے کے لیے اپنے قلب کی طرف فوکس کرنا ہوتا ہے، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. زبان سے کچھ نہیں کہنا، نہ سر کو ہلانا ہے، نہ سانس لینی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. بس جیسے کہ ایک کیسٹ لگی ہوئی ہے دل کے اندر اور اس کیسٹ کے اندر سے اللہ 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 یہ آواز نکل رہی ہے بس، اور میں اس کو سن رہی ہوں، تو یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اور آخری یعنی چھٹا معمول جو ہے وہ کسی کے ساتھ ایسا اصلاحی تعلق رکھنا جس کے بارے میں بات ہوئی کہ بطور آئینے کے اس شخص کو اپنے لیے استعمال کرنا، کہ ان سے اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر مشورہ کرتے رہنا. تو اس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خواتین دی ہیں، آپ کے محلے میں بھی دی ہیں، اتحاد اس کے ایریا سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اکثر کی، تو اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرتے رہنا، پوچھتے رہنا، اور اس میں دینی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے اندر گھریلو مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہر چیز جو بھی چیز جس میں مشورے کی ضرورت ہو انسان کو اس کے اندر ڈسکس کی جاتی ہے. تو یہ کل 6 معاملات ہیں. انشاءاللہ ان معاملات کو پابندی سے کریں گے تو خود بخود ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا اور گناہوں کو چھوڑ دینا آسان ہو جائے گا. خود بخود ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. دعا سے پہلے بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو چکا لیں اور اس مرافق کی بش کر لیں. تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. پھر انشاءاللہ دعا کر کے ختم کریں. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے. واللہ یدعو الی دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. پڑھ کے يدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ اتباع کیوں وہ ہو بہو نہ کرے. عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ اتباع کیوں وہ ہو بہو نہ کرے. رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرہ کیوں وہ چار سو نہ کرے. رات دن نعمتیں جو پائے فقیر تذکرہ کیوں وہ چار سو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریں جسمان دینا الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم عطا کرے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. ہمارے نگاہوں کو پاک فرما. ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن منور فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت و درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما.
اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اہل عیال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دشمن ہر وقت ہمارے خلاف تیار کھڑے ہیں، اے اللہ ایسے دشمن ہیں کہ ان دشمنوں کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اے اللہ شیطان تو ایسا دشمن ہے ہر وقت ہمارے پیچھے لگا لیکن اے اللہ ہم تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اے اللہ ہم تو اس کی آواز سن بھی نہیں سکتے، وہ ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے، ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کے خیالات پیدا کرتا ہے، اے اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے ہمارا اپنا نفس دشمن ہے، اور یہ دشمن تو ایسا دشمن ہے جو کہ ہمارا اندرونی دشمن ہے، اور اے اللہ اندرونی دشمن تو بیرونی دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اے اللہ نفس تو ہمیں دھوکے دے دے کر کے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہمیں لگا کر کے آپ کا نافرمان بناتا ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کی طرف دھکیلنے میں مستقل لگا رہتا ہے، اے اللہ ان دشمنوں سے ہم خود تو حفاظت نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت کے لیے انتظامات فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر وقت اپنے دل کے اندر آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ذکر تلبی عطا فرما دیجئے، ذکر تلبی کی نعمت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کو سکھلا دیجئے، اے اللہ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے نیکوں کا ساتھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیک محفلوں کا، نیک صحبتوں کا حصہ بنا دیجئے، اے اللہ نیک دوست عطا فرما دیجئے، اے اللہ خیر خواہ دوست عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ یہ ایک مختصر سی زندگی ہم دے کر آئے ہیں، اے اللہ یہ مختصر سی زندگی تو کبھی بھی ختم ہو جائے گی، اے اللہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ مہلت ہمارے پاس سے ختم ہو گئی، اے اللہ اس مختصر مہلت کے اندر خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تھک تھک کے نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نیکی کر کر کے تھکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخرت کا ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دنیا سے ہم محبت کرتے ہیں اگرچہ کہ اس دنیا کے اندر محبت کے لائق کوئی بھی چیز نہیں، اے اللہ کتنی مشکلات والی یہ دنیا ہے، اے اللہ ہر وقت کہیں سے کوئی بری خبر سننے کو ملتی ہے، اے اللہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، اے اللہ کبھی کوئی ناراض کبھی کوئی ناراض، اے اللہ اتنی گھسی پٹی بندی سندی دنیا ہے، اے اللہ اس کے باوجود ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ اس دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں تو آپ سے دل لگانا چاہیے، آپ سے محبت کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے لقاء کا شوق عطا فرما دیجئے، اے اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ ہمارا تو آپ کے ساتھ محبت کا تعلق ہونا چاہیے، اے اللہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا آپ نے اپنے قرآن میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم نے اپنا کتنا معاملہ خراب کر لیا کہ ہم آپ سے محبت کرنے کی بجائے ہم نے تو اے اللہ شیطان سے محبت شروع کر دی، کیونکہ ہم اتباع جو شیطان کی کرتے ہیں، ہم شیطان کی بات جو مان لیا کرتے ہیں، اے اللہ ہم جو گناہ کر لیا کرتے ہیں، اے اللہ تو حقیقت میں محبت تو اسی سے ہوتی ہے جس کی انسان بات مان کر کے چلے، تو اے اللہ بات شیطان کی مانتے ہیں، اے اللہ ہم محبت کا دعویٰ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اے اللہ یہ دھوکا تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے، اے اللہ آپ کو کیسے دھوکا دے سکتے ہیں، اے اللہ کی بات تو شیطان کی مانو اور محبت کا دعویٰ پروردگار کے ساتھ کرو، رحمان کے ساتھ کرو، اے اللہ یہ تو بہت بڑا دھوکا ہے، اے اللہ ہمیں دھوکے سے نکال دیجئے، اے اللہ شیطان اور نفس کی محبت سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما، اے اللہ آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، اے اللہ آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جائز محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سچے معنوں میں دینی زندگی گزارنے کی جس کے نتیجے میں یہ دنیا کی زندگی ہی جنت بن جاتی ہے، جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اے اللہ ایسی زندگی ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا، اے اللہ ہمیں بھی دوسروں کے لیے اے اللہ خیر کا باعث بنا، اے اللہ خیر کی طرف بلانے والوں میں شامل فرما. اے اللہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ قرآن کی سمجھ کے لیے قبول فرما. سنتوں کو اپنے زندگی اور گھروں میں جاری اجرا کرنے کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جو بھی بات سنی گئی, اے اللہ جو بھی اچھی بات تھی اس کے اندر, اے اللہ اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ جو بھی بری باتیں سمجھ میں آئیں, اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی بھی بات کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اے اللہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنا. اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس محفل کو اپنے مقبول محافل ذکر میں شامل فرما. اے اللہ اس کو ہماری زندگی کے بدلنے کا باعث بنا. اے اللہ اب ہم اپنا سفر اس توبہ کی کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ کی طرف شروع کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ اس سفر کے اندر ہماری مدد اور ہماری اعانت فرما. اے اللہ ہمیں ہاتھ, اے اللہ ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے نیک بنا. اے اللہ ہمارے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ ہے کا معاملہ فرما. اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا, اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما. اے اللہ اپنے عاشقین میں شامل فرما, محبین میں شامل فرما. اے اللہ نیکی کا فرض کا, اے اللہ کی برکتیں, اے اللہ ان کے گھرانے میں جاری فرما. اے اللہ برکتوں والا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما, اور اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارا حامی اور مددگار بن جا. اے اللہ ہمارا حامی اور مددگار بن جا. اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے اور ہمارے اولادوں کے حق قبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام دوست اور باپ رشتے داروں کے حق قبول فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت کا باعث بنا. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کو اپنے قرب کے عالم میں نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.